مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہے آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ، اور آج ہمارا موضوع ہے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پائیدار امن کے قیام کی امید، کیا 2019 کے انتخابات کی بات کی جا سکتی ہے۔ آج اس بارے میں بات کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بھارتی عہدیداروں کی جانب سے اشارتاً یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری لیڈروں کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ وزیر داخلہ امیت شاہ کے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دورے کے بعد کیا جائے گا۔ سیاسی حلقوں میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس دورے کو بڑی اہمیت دی جا رہی تھی، آپ نے ہمارے کئی پروگرام سنے ہوں گے، کیونکہ امیت شاہ ریاست کو درپیش مختلف سیکیورٹی کے امور میں حکومت اور حفاظتی دستوں کی طرف سے جاری کوششوں میں ایک سخت موقف رکھتے ہیں۔ دورے سے قبل سرکردہ مذہبی اور سیاسی رہنما میر وائز عمر فاروق کا ایک انٹرویو چھپا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ کشمیری جماعتوں کے اتحاد حریت کانفرنس کا وہ گروپ جس کے وہ چیئرمین ہیں، کشمیر میں بحالی امن کے لیے نئی دہلی کے ساتھ مذاکرات کرنے پر تیار ہے۔ کچھ لوگ اسے امن کے لیے ایک امید سمجھ رہے تھے، لیکن ہمارے ماہرین اور تجزیہ کار اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ابھی ہم ان سے بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ دو ہمارے ماہرین موجود ہیں، ارون جوشی صاحب جو ہیں جموں میں ایک نوٹڈ جرنلسٹ اور تجزیہ کار ہیں اور کشمیر کے اور بھارت کی سیاسی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، پروفیسر حمیدہ نعیم صاحبہ، اکثر آپ انہیں ہمارے پروگراموں میں سنتے ہیں، تجزیہ کار ہیں، کشمیر کے امور کی ماہر ہیں۔ تو آپ دونوں کو خوش آمدید اس پروگرام میں۔ میں جوشی صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گی، اور آپ سے میں یہ پوچھوں گی کہ غالباً اس امید کے پیدا ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو گورنر ہیں کشمیر کے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یعنی خیر مقدم کیا تھا انہوں نے بیان کا میر وائز کے، اور کہا تھا کہ جن لوگوں نے کچھ عرصے پہلے بھارت میں حکمران اتحاد کے ایک اہم سیاسی لیڈر پاسوان کے لیے اپنے دروازے بند کیے تھے، وہی اب حکومت کے ساتھ بات چیت پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ بیان سے ایسے ہی لگا لوگوں کو کہ شاید کوئی بہت پائیدار قسم کے امن کے لیے مذاکرات ہونے والے ہیں، لیکن میں اب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ محض ایک بیان تھا یا اس کے پیچھے کوئی کوشش ہے اور کوئی حقیقت ہے۔ ارون جوشی صاحب
جی، جہاں تک گورنر ستیہ پال ملک صاحب کی بات ہے، وہ انہوں نے ایک پروجیکشن کر رہے تھے کہ جب سے وہ آئے ہیں تب سے حالات میں بہت سدھار آیا ہے، اور سدھار اتنا آیا ہے کہ جو لوگ پہلے اپنے دروازے بند کر دیے تھے انہوں نے مذاکرات کے لیے پارلیمنٹیرینس کو، وہ آج خود بات چیت کرنے کو تیار ہے۔ یہ بیوال صاحب نے ڈیلی ایکسلشر نیوز پیپر ہے جموں کا، اس کو ایک انٹرویو دیا تھا، تو یہ اس لحاظ میں انہوں نے بات کہی تھی۔ تو اس کا مطلب انہوں نے اس کے آگے کچھ نہیں کہا کہ انہوں نے ان کو کوئی فارمل کمیونیکیشن ملا ہے اس کا کہ نہیں ملا ہے۔ اس کے بعد میر بھائی صاحب نے اس کو کلیریفائی کیا تھا کہ ہم یہ بات ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں، ہمیں اب گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اشارہ آنا چاہیے جو گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آیا۔ اور وزیر داخلہ امیت شاہ نے اس دورے کے دوران، دو دن کے دورے کے دوران، کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے یہ اشارہ ملتا ہو کہ مرکزی سرکار کوئی بات چیت شروع کرنا چاہتی ہے۔ ان کا تھیسس جو تھا وہ تھا زیرو ٹالرنس ٹو ٹیررزم اینڈ ٹیررسٹ اینڈ کمپلیٹ چوکنگ آف ٹیرر فنڈنگ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم گڈ گورننس ٹو آل دا پیپل ان دا ہول آف دا اسٹیٹ۔ تو اس پہ کبھی بھی کہیں پہ بھی مذاکرات کی بات نہیں آئی۔
تو یہ جو ٹیررزم سے مراد یعنی کشمیر میں جو بھی تشدد ہے اور حتیٰ کہ نوجوانوں کا پتھراؤ، کیا وہ ان سب چیزوں کو ٹیررزم کے دائرے میں سمجھتے ہیں یا مختلف نظریہ ہے ان کا؟
دیکھیے، جو بھارتیہ جنتا پارٹی جس کے امیت شاہ جی پریزیڈنٹ بھی ہیں، और होम मिनिस्टर भी हैं, वो स्टोन पेल्टर्स हों या सॉरी गनमैन हों,
जी
वो उन्हें कोई ज्यादा फर्क समझते नहीं है वो सॉरी
कोई बात नहीं, हम आपको सांस लेने का मौका देते हैं, आप मैं खुद खांसी में मुब्तला हूँ इसलिए मैं समझ सकती हूँ। तो हम ऐसा करते हैं कि हमारे साथ इस वक्त सज्जाद करीम साहब हैं, और मैं चाहती हूँ कि उनको हम सबसे पहले लेना भी चाहते, कोशिश भी कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त वो किसी अपने अहम कॉन्फ्रेंस के लिए ब्रसल्स में है। सज्जाद करीम साहब का ताल्लुक यूरोपीय पार्लियामेंट से, उसके वो रुकन है, और यूरोपीय पार्लियामेंट ऐसा एक बैन अलावामी फोरम है जो हमेशा कश्मीर की उम्र में दिलचस्पी उसमें नज़र आती है, करारदादें भी पास करते हैं, ख़ास तौर पर ह्यूमन राइट्स की जो वायोलेशंस हैं उस पर उनकी मैं देखती हूँ कि अक्सर उनके बयान होते हैं। तो सज्जाद करीम साहब शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। हमारे साथ अभी बात कर रहे थे सहाफ़ी और तज़्ज़ियाकार अरुण जोशी साहब, इसके अलावा प्रोफेसर हमीदा नईम भी हमारे साथ हैं, लेकिन जैसा कि मुझे पता है कि आपको जाना है, तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि अभी जोशी साहब बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी जो मुसल्ला मज़ाहमत है वो टेररिज्म है, तो यूरोपीय पार्लियामेंट में आप लोगों का मौकिफ क्या है जब आप भारतीय कश्मीर के इशू को देखते हैं? तो
जी अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ रियल प्लेजर टू जॉइन यू वंस अगेन। हमारे यूरोपियन यूनियन और खास तौर पर यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस, उसका जो रवैया है उसमें मैं कुछ तब्दीली मुझे नजर आ रही है, एंड दिस इज क्वाइट अ रीसेंट फिनोमिनन। हमारी इधर अपनी जो ईयू इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएशंस हैं वो भी बातचीत चल रही है। एक ऑन वन साइड जब आप देखें तो वो काफी एडवांस स्टेज पर है, ऑन द अदर साइड वो बिल्कुल डेडलॉक में है, और उसमें जो इंडिया का टोटल जीरो टॉलरेंस का इशू जो है, जो इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ व्हाट टेररिज्म इज, उसमें जाहिर बात है ईयू टेररिज्म के बारे तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की पोजीशन रखता है, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस हियर कि ये जो कश्मीर में इस वक्त हो रहा है, जो ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस हो रही हैं, दे कैन नॉट बी अ जस्टिफाइड रिएक्शन। सो इवन इफ वन एक्सेप्ट्स के जो एक्शंस वहां कुछ मिलिटेंट्स भी कर रहे हैं, कुछ वैसे भी एक्शंस हो रही हैं इंडिविजुअल तौर पर भी हो रही हैं, इवन इफ वन डिफाइन देम एज टेररिज्म, क्या जो रिएक्शन स्टेट कर रहा है इज दैट जस्टिफाइड? और इसमें जो है इंडिया की जो पोजीशन और ईयू की पोजीशन में मैं मजीद देख रहा हूँ कि डिस्टेंस इमर्ज हो रहा है।
यानी बीजेपी के आने के बाद आपके ख्याल में जो 5 साल से हुकूमत थी और अब दोबारा बरसर इख्तदार आई है, या कोई और मतलब?
जी अभी मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट्स जो है ना, मैं उनकी बात,
अच्छा अच्छा,
मे बी द लास्ट 4 to 5 months में जो है ना मुझे ये एक चीज नजर आ रही है।
अच्छा सज्जाद साहब, हम जो देखते हैं कि जाहिर है कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है और अक़वामे मुत्तहिदा में ये रहा मुतनाज़ा इसके बारे में, कभी भी यानी ये ना पाकिस्तानी कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है ना इंडियन कश्मीर जो है इंडिया का हिस्सा है, और ये सिर्फ कंट्रोल लाइन ने से जुदा कर रखा है। तो ऐसा लगता है कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता ना ये मसला एक मुर्दा होता जा रहा है बैन अलाक़वामी फोरम्स पर, लेकिन आप कहते हैं कि यूरोपीय पार्लियामेंट में ऐसा नहीं है, तो इसकी इसमें क्या मतलब, वो किस वजह से यूरोप और हमें यूनाइटेड नेशंस के मौकिफ में फर्क नजर आता है, क्योंकि वही यूरोपीय लीडर यूनाइटेड नेशंस में भी तो हैं, वहां पर क्यों नहीं उठाया जाता है इसको, जो कि दरअसल जगह है जहां इसे हल किया जा सकता है?
जी मैं आपको शनाज यही बता रहा था कि ये बहुत एक रीसेंट डेवलपमेंट जो है ना ये मैं आपको बता रहा हूँ, और बिल्कुल इन्फेंसी स्टेजेस में है। वन हैज टू लुक वेरी क्लोजली एट द डिटेल, जो बयानात इशू होते हैं उनके डिटेल्स को बड़ी ब्रीकी से आप जब एग्जामिन करते हैं देन यू सी स्लाइट इंडिकेशंस। और बाकी जो बात रहेगी यूनाइटेड नेशंस की, जी वहाँ यूरोपियन लीडरान जो हैं वो कभी भी इस मामले को सामने लेकर नहीं आएंगे।
जी
सिंपल, वेरी सिंपल स्टेटमेंट आई कैन गिव यू एंड वेरी क्लियर स्टेटमेंट कि ये नहीं होगा। द लीडरशिप ऑन दिस इशू इज गोइंग टू हैव टू कम फ्रॉम द रीजन।
दुरुस्त تو مثلاً میں ہیومن رائٹس کی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی حال ہی میں ایمنسٹی نے جون میں بیان دیا تھا کہ بھارتی کشمیر میں پبلک سیفٹی ایکٹ منسوخ کیا جائے. پھر ابھی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ آئی اس میں بھی کئی وائلیشنز کا ذکر ہے. تو بھارتی حکومت جو ہے انہیں ریجیکٹ کرتی ہے, تو اس سے قطع نظر کشمیر کا جو بھی اسٹیٹس ہے, جو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہیں انسانی حقوق کی, تو ان پر تو آواز ہر ملک ہی اٹھا سکتا ہے. جیسے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ میانمار کے معاملے میں برما کے خلاف تمام دنیا نے آواز اٹھائی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اتنا گہرا اور شدید نہیں ہے ابھی انسانی حقوق کے لحاظ سے میانمار جیسا, کہ اس کے لیے آواز اٹھائی جا سکے ایک متفقہ؟
نہیں, مجھے تو معاملہ ایکچولی کچھ اور لگتا ہے. وہ یہ ہے کہ دا پولیٹیکل ول از سمپلی ناٹ دیئر ایٹ این انٹرنیشنل لیول. جو میانمار کا مسئلہ ہے وہ ایکچولی تقریباً اٹ ہیز بین دیئر فار دا لاسٹ 200 ایئرز. اور جو وہاں ابھی ان دا ریسنٹ پچھلے 4-5 سال میں جو ہائی لائٹ ہوا ہے, یہ تو بہت پرانا مسئلہ چل رہا ہے وہاں. سو وائی از اٹ بینگ ہائی لائٹڈ ناؤ ایٹ دس پرٹیکولر ٹائم از دا کوسچن. And the simple answer is because of the developing political realities. Kashmir ki jo surat-e-haal hai, the pressure is not there. To wo nahi hoga. Up until a point ke within the region, there is a need to provide some direction to this issue. Idhar se direction aaye ja dusri kisi taraf se hai, toward the settlement or otherwise. Aur khas taur par baat jo ذہن میں رکھنی چاہیے, دیٹ از دس, کہ چائنا از آلسو ان سم وے اے پارٹی ٹو دس ایشو. اور جب تک چائنا کوئی نہ کوئی اپنی اس ٹوٹل کشمیر کی سچویشن کی کوئی نہ کوئی پالیسی کلیئرلی نہیں بیان کرے گی, انٹل دیٹ پوائنٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو سی انٹرنیشنل پولیٹیکل ویل اینڈ موومنٹ ڈیولپ.
سجا صاحب, آپ ہمارے ساتھ ابھی رک سکتے ہیں یا آپ کو ابھی جانا ہے؟
I will have to go now. I'm very sorry.
اچھا, تو کوئی اور بات اس میں؟ بہت شکریہ, آپ نے بہت اختصار سے اور اچھی طرح تجزیہ کیا, لیکن کچھ اور چیز آپ کہنا چاہیں یا ایڈ کرنا چاہیں؟
نہیں, obviously this is an issue جس میں there is a huge amount of interest at all times in South Asia. اور ایک اور بات جو یورپ میں once again both fringes par jo hai na discussion ho rahi hai, and that is to try and find an alternative solution to the one that was presented in the United Nations, and that is based upon identity identifying Kashmir as an issue in its own right, with people able to elect either Indian identity or Pakistani identity, but able to remain exactly where they are in Kashmir. But once again, as I say, ye to bilkul jo hai na ek conceptual idea ki baat jo hai na, abhi ye baat cheet shuru ho rahi hai in mamla.
بہت شکریہ سجاد کریم صاحب آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے.
تھینک یو
سو مچ. اور اب میں اپنے دونوں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ماہرین, یعنی ارون جوشی صاحب اور پروفیسر حمیدہ نعیم صاحبہ, میں آپ سے کہوں گی ارون جوشی صاحب, کیونکہ آپ گفتگو کر رہے تھے تو ایک پوائنٹ جو انہوں نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ چین اس جو مسئلہ ہے اس میں ایک پارٹی چین بھی ہے, تو کیا وجہ ہے کہ چین کی جانب سے اس پر کوئی کلیئر موقف ابھی تک سامنے نہیں آیا؟ یہ جو انہوں نے ابھی بات کی سجاد کریم نے, ارون جوشی صاحب, جوشی صاحب کی آواز نہیں آ رہی سارے, میرا خیال ہے کہ
ہلو.
جی 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 فرمائیے. جی ہاں بالکل, اب آ رہی ہے آپ کی آواز.
چین کا موقف بالکل صاف ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ دس از اے میٹر بٹوین ٹو کنٹریز, لیٹ دیم ریزالو اٹ, and if need be we are willing for mediation, whereas Pakistan may be willing to have Chinese mediation, but India doesn't agree to that. So that is one sticking point. Aur dusri baat ye hai ki China becomes a party because China has been given territory of 30,000 square kilometers by Pakistan, which is not permissible under any rule. اگینسٹ وائلنس.
جوشی صاحب اگر اردو میں, جوشی صاحب اگر آپ اردو میں,
میرا یہ کہنا کیا ہوتا ہے, یہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے
جی.
جو پاکستان نے ٹیریٹری جو جموں کشمیر کی ہے وہ چائنا کو دی ہے
جی,
تو چائنا کا کوئی لوکل اسٹینڈنگ ہے نہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ چائنا چونکہ پاکستان کا دوست ہے اور پاکستان کی وہ قرضداری کر سکتا ہے, اس لیے پاکستان چاہتا ہے کہ چائنا میڈیٹ کرے. اور یہ بات آج کی نہیں ہے, یہ پچھلے 10 سال سے حریت کانفرنس بھی اس بات کو بار بار کہہ رہی ہے کہ چائنا کو پارٹی بننا چاہیے. تو یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن جو چائنا کا آفیشیل موقف ہے وہ یہی ہے کہ اس سے پہلے کے ایشو بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, ان دونوں دیشوں کو آپس میں ریزالو کر لینا چاہیے.
تو تیسرا ملک کون سا ہو سکتا ہے پھر یہ, اگر ایک تیسرا ملک آئے, کیونکہ ظاہر ہے کہ حالات و واقعہ سے پتہ لگا کہ جتنے بھی بات چیت ہوئی ہمیشہ کئی دفعہ بیٹھے وزیر بیٹھے سیکرٹریز بیٹھے, کبھی کوئی حل نہیں نکلا اس بات کا نا, مسئلہ وہیں ختم ہو جاتا ہے آ کے, پھر کسی نہ کسی ایشو پر کسی واقعے پر ایسا ہوتا ہے کہ بالکل بات چیت بند ہو جاتی ہے پھر شروع ہوتی ہے. تو کیا تیسرا ملک کا ہونا اگر کوئی حل ہے تو تیسرا ملک آپ کے خیال میں کون ہو سکتا ہے جوشی صاحب؟
دیکھیے جہاں تک ہندوستان اور پاکستان کا تعلق ہے, ایک ہیریٹیج ہے ایک ہسٹری ہے اور بہت سی زبان ملتی ہے, ان کے کلچر ملتا ہے, ان سے زیادہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہ امریکہ کر سکتا ہے نہ چائنا کر سکتا ہے نہ کوئی اور دیش کر سکتا ہے. دے ہیو ٹو سیٹ اکراس دی ٹیبل, وہی بات کر سکتے ہیں, وہی اس مسئلے کو سلجھا سکتے ہیں. جو ہندوستان کے خدشات ہیں ان کو پاکستان کو ایڈریس کرنا چاہیے, جیسے کہ پاکستان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیررزم اسپانسر کرتا ہے, اس کو بند کرے اور اس کے بعد بات چیت کا راستہ کھل جاتا ہے.
تو
اوفا میں ہوا
جی,
جیسے اوفا میں ہوا ایک پیٹرن ایگری کیا پاکستان نے اور ہندوستان نے, جب بات اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات آئی تب پاکستان نے بالکل اس کو الٹ کر دیا اور کہا کہ پہلے کشمیر کا مسئلہ ڈسکس کیجیے. جب پوائنٹ بائی پوائنٹ اوفا میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس اگریمنٹ میں کشمیر کا مسئلہ تو بات نہیں آتا
جی,
کشمیر کا مسئلہ. تو پاکستان اور ہندوستان کو اپنے بہیویئر چینج لانی پڑے گی ٹو ایڈریس دس پرٹیکولر ایشو.
درست. تو میں حمیدہ نعیم صاحب بہت دیر صاحب خاموش ہیں, اب میں آپ سے پوچھوں گی کہ اس میں یہ بھی بات ہوئی کہ کوئی وائبل حل سامنے آئے, تو ابھی کچھ دیر پہلے جب آپ سے بھی اور جوشی صاحب سے بات ہوئی تو مشرف صاحب کے دور میں جو ایک حل پیش کیا گیا تھا تو بہت سے لوگوں کے خیال میں وہ کسی حد تک بھارت کا بھی, اس زمانے منموہن سنگھ کی حکومت تھی اور اس زمانے میں واجپائی صاحب تھے بی جے پی میں, تو کچھ نرمی نظر آئی تھی دونوں ملکوں کی طرف سے اور ایسا لگتا تھا کہ حل ہو جائیں گے. تھوڑا سا اس بارے میں اگر آپ ہمیں بتائیں.
شکریہ. یہ تو بالکل دست کرنے پر بھی اتر آئے تھے اس وقت, لیکن پھر مشرف مطلب آن دا فیس آف اٹ ظاہری طور پر مشرف کا گرنا جو تھا تو اس نے اس پر پانی پھیر دیا, لیکن وہ جو وہاں ان کے پرائم یہ فارن منسٹر تھے قصوری, اس نے کہا وی ور اباؤٹ ٹو سائن, ہم کو صرف سائن کرنا باقی تھا جب مشرف کے فارچون گر گئے پاکستان میں. لیکن میں کہتی ہوں کہ میکزملسٹ پوزیشن جو ہے اس پر انسان تب پہنچ سکتا ہے جب آپ یہ اسٹیپس لیں گے, اور یہاں کشمیر میں اس کی ایک پذیرائی ہوئی تھی, اٹس اے ویری گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ, آغاز کے لیے یہ بہت اچھا ہے کیونکہ ان ون گو کوئی بھی حل نہیں ہو سکتا ہے, اسٹیپ وائز اس کو مطلب سراہ گیا تھا, کیونکہ اس میں سب سے پہلے جو کشمیری آج سب سے پہلے بھگت رہا ہے وہ ہیوج ملٹرائزیشن, وہ ایک پوائنٹ ہے کہ ڈی ملٹرائز کشمیر ہوگا, دوسرا ہے سیلف گورننس, اور تیسرا ہے یہ سافٹ بارڈر, مطلب یہ کانٹورز تھے اس کے, میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, کانٹورز سے براڈ کانٹورز سافٹ کے دونوں ایک, مطلب ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر لوگ آئے جائیں مطلب بالکل آسانی سے, بارڈر تو رہے گا لیکن ویری پورس رہے گا سافٹ رہے گا. चौथा जो इसमें पॉइंट था वो था ज्वाइंट कंट्रोल. ज्वाइंट कंट्रोल मीन्स खासकर डिफेंस. उसमें इनको कुछ परेशानियां थी कि ज्वाइंट मिलिट्री डिफेंड कैसे करेगी बॉर्डर्स को, उस पर उनको इत्तेफाक नहीं बन रहा था. लेकिन मैं कह रही हूं कि अगर ये इन स्टेप्स को पहले उठाएं तो मुशर्रफ का भी ताबीता दिस कुड बी एन इंटरिम सॉल्यूशन. ये वो नहीं कहता था कि हतमी सॉल्यूशन है. तो उससे जो लोग यहाँ इतने इस मुसीबत में जूझ रहे हैं, यू कांट इमेजिन कि बिल्कुल स्ट्रैंगुलेट फील कर रहे हैं कश्मीरी हर लिहाज से, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, हर लिहाज से वो स्ट्रैंगुलेट फील कर रहे हैं. जैसे कि उनका गला घोंट दिया गया, दबा दिया गया है कि वो सांस नहीं ले पाते हैं. ये सिंबॉलिकली मैं आता हूँ. अगर ये मुजाकरा स्टार्ट होते हैं, ये इकदाम उठाए जाएं, उससे बहुत हद तक रिलीफ मिल सकती है, तो आगे फिर पीस प्रोसेस और बढ़ जाएगा. हम नहीं कहते कि हतमी होगा, लेकिन ये आगाज होगा और इससे यहाँ बहुत सूरत हाल में तब्दीली आ सकती है,
पजीराई मिलेगी. अच्छा, जावेद नकवी साहब हमारे साथ हैं, मारूफ सहाफी और तजियाकार. जावेद साहब हमारे साथ इस वक्त आपके अलावा अरुण जोशी साहब हैं और प्रोफेसर हमीदा नईम हैं. बात हम अभी तक कर रहे थे कि अमित शाह के दौरे के बाद जो शुरू में एक आध बयान सामने आया, खास तौर पे गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब का, कि उन्होंने कहा कि एक खुशाइन तब्दीली है मीरवाइज का जो बयान है. तो मैं इससे थोड़ा अब हट के इस बयान को के अलावा ये पूछना चाहूँगी आपसे कि ज़ाहिर है कि भारत में मीडिया का बहुत ज़्यादा असर व रसूख है, लेकिन और फिर ये भी बात दुरुस्त है कि भारत में जब आप बात करें तो भारत में बेशुमार लोग, इसमें सिर्फ मुसलमान और गैर मुस्लिम की बात नहीं है, जो गैर मुस्लिम हैं बेशुमार जो हैं वो इंसानी हकूक के लिए एहतराम रखते हैं और वो उसको प्रीच भी करते हैं और वो उसके लिए कुर्बानियाँ भी देते हैं. तो अगर लेकिन ऐसा लगता है कि कश्मीर के मसला जो है वो कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में आता ही नहीं. मतलब बहुत से बहुत जब आप गूगल करें तो आपको कश्मीरी अखबारात में खबरें नजर आती हैं. तो इसकी क्या वजह है? आखिर भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कश्मीर बहरहाल भारत के साथ है कई अशरों से, तो उसको क्यों नजरअंदाज किया जाता है वहां इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों को? जावेद नकवी साहब,
देखिए, जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही हैं, मैं तो समझता हूँ कि वो बहुत ही लिमिटेड उसका दायरा है. मेन स्ट्रीम के माने अगर उस सहाफी से है जो सुबह शाम से सलाम करता है जो हुकूमत है बरसर इख्तदार, उसको तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई तवक्को करनी चाहिए किसी को. और इस तरह की एक वबा सी छाई हुई है मीडिया को लेकर, न सिर्फ कश्मीर के मसले पे बल्कि जो बाकी हिंदुस्तान में जो मसाइल दरपेश हैं. आपने अभी हाल में इलेक्शन देखे, उसमें जो इश्यूज थे वो कहाँ के कहाँ पहुंचा दिए गए, लेकिन जो लोग जो खुदकुशियां हो रही हैं किसान की और डिस्ट्रेस की और जो तकलीफें हैं आवाम की, वो बिल्कुल जैसे कि मजाक बना के उसको साइड लाइन कर दिया गया, जैसे कि ये तो बिल्कुल अनजान लोग हैं, ये नादान लोग हैं, इसको तो कुछ पता ही नहीं है कि जनता चाहती क्या है. तो इसको कहते हैं एक कंसेंसस, उसको मैन्युफैक्चर किया गया और उसको मीडिया ने हा किया. तो मैं नहीं समझता हूँ कि उस मीडिया की तरफ देखना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए. बहुत से सहाफी जो मार्जिनलाइज हाशिए पे आ गए हैं, अच्छे और बड़े पायदार सहाफी, वो कर रहे हैं काम, ऐसा नहीं है. अब उसमें लेकिन उनके पास क्योंकि वो वसाइल नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है, तो वो ज्यादातर आपको ऑनलाइन उससे मिलेंगे, ऐसा नहीं है. जब वायर है, एक क्रॉनिकल करके है और प्रिंट है, तमाम नए नए ये निकले हैं. और मैं समझता हूँ कि इस तरफ अगर आप इसे रिसर्च करें तो आपको कुछ अंदाजा होगा कि कुछ भी खबर ऐसा नहीं है कि वो रोजमर्रा की खबरें उस पर आती हैं. लेकिन जहाँ तक आपने सवाल किया है ये अमित शाह की विजिट का
जी,
उसमें बहुत ज्यादा बदगुमानियां हैं. मैं समझता हूँ कि उसको बिल्कुल ही तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है और जो बताया जा रहा है वैसा मुझे तो नहीं लगता है कहीं से कि कोई बातचीत करने की कोई पहल दिखाई दे रही है। सीधा साधा मसला है, अमित शाह होम मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के नए और उनके होते हुए जब से वो उन्होंने बागडोर संभाली है उस वक्त से ऐसा नहीं है कि मिलिटेंसी जो है वो कश्मीर में और वैली में बिल्कुल खत्म हो गई है, बल्कि उसका उल्टा असर हुआ है। वहां पे अच्छे खासे 8-10 या 7-8 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो हलाक हुए हैं, सिविलियन भी हुए हैं और मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें जो हैं इसको अगर आप पस मंजर में देखें अमरनाथ यात्रा की जो 1 जुलाई से शुरू होगी वो बहुत बड़ी यात्रा है, अलावा उसके बड़ी होने के प्रेस्टीज का मसला है क्योंकि वो एक हिंदू रिसर्जेंस का सिंबल है, खासतौर से जिसमें कि मोदी साहब की हुकूमत जो है वो बहुत ही इन्वॉल्व है, तो कहीं उसमें खुदा न खास्ता कहीं 19-20 हो गया तो फिर ये मसला कहीं और पहुंच सकता है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि वो उसकी तैयारी में गए थे कि कहीं ऐसा ना हो, ये जो सब हो रहा है इसकी आँच कहीं देखिए, जब हालात अच्छे होते हैं तो कश्मीर का मुसलमान जाके के यात्रियों की मदद करता है, ऐसा भी हुआ है और बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, हाल में वाजपेयी जी के जमाने में हुआ है, ये मनमोहन सिंह के जमाने में हुआ है, जब हालात जो थे उनमें एक किस्म की इंसानियत थी तो लोग गए थे और पानी लेके गए थे और खाना लेके गए थे और कोई ऐसा मुझे तो याद है अच्छी अच्छी स्टोरी भी की थी वहां से मीडिया की तरफ से, लेकिन जब आप तशद्दुद का दोनों तरफ से जो कॉल है एक सेंड ऑफ है और वो जिस मस्कुलर जिसकी तरफ इशारा किया गया है जब चल रही है जब से मोदी साहब आए हैं 5 साल से, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें फिर हुर्रियत को इन्वॉल्व करने की कोशिश है कि किसी तरह से ये इन्वॉल्व हो जाए तो ताकि अगर कुछ खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज हो तो उनके ठिकरा इनके सर पे खुला जाए, तो क्योंकि हुर्रियत तो खुद कहती रहती है हर नमाज जुमा के बाद एक ऐलान होता है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, कोई नई चीज बिल्कुल नहीं हुई है जहाँ तक जरा मेरी जानकारी।
अच्छा जावेद साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा और एक सवाल हमीदा नईम साहब से मैं करूंगी कि अभी बात की जावेद साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की साथ बातचीत की, तो बीजेपी के कौमी नायब सदर और कश्मीर के उमूर के जो निगरान हैं अविनाश राय खन्ना ने उन्होंने श्रीनगर के दौरे पर थे कहा कि मुल्क के आइन के साथ किसी किस्म का समझौता नहीं होगा अगरचे हुकूमत जो है वो वाजपेयी की मीरास को आगे ले जाने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत करने को तैयार है, लिहाजा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ मुजाकरात भारत के आइन के दायरे में ही हो सकते हैं। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि भारत के आइन में कश्मीर को एक खसूसी हैसियत हासिल है और ये भारत के आइन का हिस्सा है, तो क्या आप समझते हैं कि जो कश्मीरी रहनुमा है वो उनके लिए वो इस बातचीत भारत के आइन के तहत बातचीत पर तैयार होंगे, उनके क्या कंसर्न्स हैं इस बारे में?
देखिए ये जो जिन साहब का आप हवाला दे रहे हैं उनके उनके बयान में पहले कॉन्ट्रडिक्शन है, जब ये कहते हैं कि विद इन द एम्बिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये समझते हैं कि उसका मतलब है इंटीग्रल पार्ट है, हालांकि अगर हम सही मानों में समझे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को सिर्फ 3 पावर्स दिए हैं जो मतलब 370 के तहत उसमें फॉरेन अफेयर्स डिफेंस और कम्युनिकेशन उनको दिए हैं, बाकी ये टोटली सेमी सॉवरन स्टेट है, मतलब किंग ने उस वक्त जो माहिदा किया था हिंदुस्तान के साथ उसने बहसीत एक सॉवरन के किया था, जब आगे एक सॉवरन दूसरे सॉवरन से करता है वो एक पैक्ट होता है, तो उसने कुछ सीड किए थे कुछ पावर्स जो मैंने कहा तीन मधु पर वो मुश्तमिल है, उसके अलावा जो बाकी रेजिडुअल सॉवरन थे वो सारी स्टेट के साथ थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान ने उसको इरोड किया उस सॉवरनिटी को, उन्होंने बहुत सारे मतलब इस वक्त मुझे तेरह याद नहीं कितने सेंट्रल लॉज एक्सटेंड किए कश्मीर पर और इस आड़ में कि हालांकि 370 के तहत जो क्लॉज 1 है उसके तहत कोई भी चीज एक्सटेंड हो सकती है विद द अप्रूवल विद द कॉन्करेंस ऑफ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی تھی, کانسٹیٹیوٹ اسمبلی برخاست ہوئی تھی, اس کے بعد کسی کی کوئی مجال نہیں تھی کوئی چیز ایکسٹینڈ کرنے کی. ایک آر ایس ایس کا ایک ویڈیو لوگ ہے امن ہندو رانی, اس نے 370 پر بہت لمبا چوڑا ریسرچ کیا, تو اس نے کہا جو بھی آج تک ایکسٹینڈ ہوئے ہیں ادر دین دوز سبجیکٹ جو انڈیا کو ملے تھے وہ سارے نال اینڈ وائڈ ہے, انلیگل ہے. یہی بات کہتا ہے نورانی جو ایک اتھارٹی ہے 370 پر, وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو جس چیز کی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی نے کنکرنس نہیں دی ہے وہ چیز نہیں لاگو ہو سکتی ہے, اور جو بھی تب سے لاگو ہوئی چیزیں وہ ساری بالکل انہوں نے آربیٹریلی کہا کہ گورنمنٹ آف کشمیر نے ہم کو کنکرنس دی ہے, جو کہ بالکل غلط ہے. تو کنٹرڈکشن اس کی بات میں, جیسے ایک طرف سے کہتا ہے کہ واجپئی کا ویژن اس کے تحت ہم کام کریں گے, اسی کے تحت مسئلے کشمیر کو حل کریں گے, دوسری طرف سے ان کی جو لمیٹڈ سوچ ہے اباؤٹ انڈین کانسٹیٹیوشن یہ کہتے ہیں کشمیر انٹیگرل پارٹ ہے. حالانکہ واجپئی صاحب سے جب پوچھا گیا کہ یہاں آپ کس دائرے میں کشمیر کو حل کریں, اس نے کہا انسانیت کے دائرے میں. سو انسانیت گوز مچ بیونڈ, جو کانسٹیٹیوشن سے بالکل ماورا ہے وہ اسے ٹرانسینڈ کرتا ہے. تو انسانیت ہو کے ہم نے انسانوں کو مطلب جمہوریت ول آف دا پیپل, جو چاہے گی اسی کے مطابق ہم کریں.
حمیدہ نعیم صاحب, یہاں میں آپ سے آپ ہمارے ساتھ رہیے, بات چیت ہم اس پہ جاری رکھیں, لیکن میں یہاں جاوید نقوی صاحب ظاہر ہے کہ مختلف علاقوں کے بارے میں لکھتے رہے, کوریج کرتے رہے. جاوید صاحب, میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جیسے یہ پبلک سیفٹی ایکٹ ہے, بھارت کے بہت سی ایسی جگہوں پہ جہاں ملیٹنسی تھی تو کچھ قوانین لاگو کیے گئے تھے خصوصی نوعیت کے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے, تو آپ کیسے کمپیئر کرتے ہیں کشمیر کو ان دوسرے علاقوں سے جہاں پہ اس طرح کی بغاوت نظر آئی, کہ کس مطلب ایک ہی جیسا طریقہ ہے انہیں ہینڈل کرنے کا یا مختلف علاقوں میں مختلف طریقے ہیں؟
نہیں دیکھیے, یہ آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کی بات ہو رہی ہے اگر, تو وہ یہاں بھی ہے اور نارتھ ایسٹ میں بھی ہے, اور وقتاً فوقتاً اس کی بات ہوتی ہے اس کو ڈھیلا کر دیجیے, اس کو لمٹ کر دیجیے اس کو, لیکن مسکولر پالیسی جہاں پہ ہو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے ہندوستان کو گورن کرنے کا, اور یہی طریقہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں اس طرف دیکھنا بھی چاہیے, اس لیے کہ کوئی توقع ہو, اگر کوئی دور کہیں ایک پھوٹی کرن بھی دکھائی دے تو آدمی بات کر سکتا ہے کہ ہاں شاید ان کا دل پسیج جائے. لیکن آفا جیسی چیز آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ, جس میں کہ بالکل جس میں کہ کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے لوگوں کو کہ آپ جیسے چاہیں کریں, اور جو چارجز آتے ہیں جو این جی اوز کہتے ہیں, کہیں ٹارچر کی بات ہوتی ہے, کہیں بے انتہا ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات ہوتی ہے, تو وہ ڈینائی کر دیے جاتے ہیں. تو ایک بالکل بیسک بالکل نفی سلی بات ہو رہی ہے کہ یہ تو چل رہا ہے سلسلہ, اور اس میں یہ ہے کہ میڈیا ظاہر سی بات ہے بالکل غائب ہے, تو جو کچھ آتا ہے تھوڑا بہت وہ کشمیر کی میڈیا سے آتا ہے, وہاں بھی تو ان کو پکڑ لیا جاتا. ابھی ایک صاحب کو ایک ایڈیٹر کو پکڑ لیا 1992 کے کسی کیس میں, بتائیے 1992 کتنے برس ہو گئے ہیں, کتنے سے لوگ اس زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوں گے جو صحافی ہیں آج. اس وقت کی کوئی ایسا کیا کہ صاحب کسی ملیٹنٹ کا کوئی انہوں نے پرچہ چھاپ دیا تھا, جبکہ اس وقت واقعی یہ دشواری تھی مجھے, میں تو خود وہاں جاتا رپورٹ کرتا تھا جی. اپنی رویٹرز ایجنسی کی, اور میں نے دیکھا وہاں سے کہ ان کی طرف ان کے لیے تو بڑی مصیبت ہے دونوں طرف سے, کہ ڈیمڈ اف یو ڈو ڈیمڈ اف یو ڈونٹ, اگر ملیٹنٹ کے چھاپ دیا تو حکومت ناراض, اور حکومت کے چھاپ دیا تو ملیٹنٹ ناراض, یہ ہوتا رہا ہے. وہ بہت مشکل کے زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں کے صحابی جو ہیں کشمیر کے, اور جہاں تک ہندوستان میں ہیں وہ تو بالکل گول ہے, اگر سرکار نے کہہ دیا کہ ہاں ہنسو تو ہنسیں گے, تو کہہ دیں گے ہلڑ مچاؤ تو ہلڑ مچائیں گے, ورنہ خاموش سکوت. تو سگنل کا انتظار ہے, ہو سکتا ہے ایک دن آپ کو ہیڈ لائن ملے گی صاحب بہت بڑی پہل ہونے جا رہی ہے, ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں پہ ایکسٹرنل جب آئیں گی, ایکسٹرنل فیکٹرز ہوں گے اس میں انوالو جیسے کہ ہوئے ہیں پہلے, بڑی بڑی پارٹیز جو ایک زمانے میں دم بھرتی تھی کشمیر کا اور وہاں سے ہیومن رائٹس سے, سب خاموش ہیں. تو ایسے ہی چلتا رہے گا معاملہ, اور یہ ٹریجڈی ہے کشمیر کی. مسکیلر پالیسی جو ہے وہ میرے خیال سے تو بدلنے والی نہیں, اور بدلے گی تو کس صورت میں بدلے گی, کیا ہوگا وہاں, کون سا کمپرومائز ہے.
تو ایکسٹرنل فیکٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں,
والا آنے والا ہے کیا
جاوید صاحب, جو ہم ایکسٹرنل فیکٹر کی بات کرتے ہیں, آپ نے بات کی, تو اس سے مراد کہ ایک تیسرا ملک ہے یا دوسرے عوامل ہیں؟
نہیں نہیں, میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں.
نہیں نہیں, تیسرے ملک سے مطلب یہ ہے کہ جیسے پاکستان چاہتا ہے چین شامل ہو, کہ یعنی انڈیا اور پاکستان کے علاوہ کوئی اور ملک شامل ہو مذاکرات میں, یہ میرا مطلب.
امریکہ شامل تھا, امریکہ نے تو سب سے پہلے پہل کی تھی, پوری ڈکشن تھیوری ہے ان کی, آپشن تھا یہ کر لیجیے یہ قبول کر لیجیے, اور ایک زمانے میں بڑے ہینڈز آن ہوا کرتے تھے یہ لوگ, خاص طور سے ہیومن رائٹس کے ایشوز کو لے کے. 90s تک مجھے یاد ہے اچھی طرح سے, جب حریت والے سیدھے اتر کے وہاں سے ہوائی جہاز سے دلی میں اور سیدھے امریکن ایمبیسی یا برٹش ہائی کمیشن پہنچ جاتے تھے, اور وہاں کی بڑی رسائی تھی. اب معاملہ بالکل الٹ گیا ہے, ایک نئی چیز شروع ہو گئی وہاں, اب وار آن ٹیرر ہو گیا ہے, اسلام و فوبیا ہو گیا ہے, تمام چیزیں ہیں, اور دوسرے کی خود غرضیاں ہو گئی ہیں. اب فلسطین کا حال دیکھیے کیا ہے, وہاں پہ پیسہ لے کے جا رہے ہیں کہ آپ اس کو اس طرح سے کر لیجیے, یعنی لوگوں کی جو ہے وہ خود مختاری کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کہ یہ ایک نیا تیور ہے. پہلے تو کم سے کم ہندوستان کھڑا ہوتا تھا خود مختاری کے لیے, سیلف ڈیٹرمنیشن کے لیے, ساری چیزیں غائب ہو گئی ہیں. ہم بھی انوالو ہیں سب چیزوں, انڈین سمپتائزر ہمارے موومنٹ سے کھڑے ہوتے تھے, کبھی ایران کے مسئلے پہ, کبھی فلسطین کے مسئلے پہ, چیزیں دھیرے 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 کر کے فتر بتر ہو گئی ہیں. اور مجھے تو بہت خدشہ اس بات کا کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے گا. جو پاکستان کے اپنے مسائل ہیں, ہم اینٹی ٹیرر فائنینسنگ کے جال میں وہ الجھے ہوئے ہیں, تو وہ ان کے پاس بھی اتنا بوتا نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے آواز بلند کریں. دوسرا یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ سیریسلی بات چیت کریں ہندوستان سے. ہندوستان اس وقت بالکل نالا ہے, نالا ہے اس موضوع پہ, وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا اس طرف. اس کی کوئی اپنی مصلحت ہوگی, وہ خود اپنا سیلف ابزارب ہے. ابھی جا رہے ہیں وزیراعظم جی ٹوئنٹی کی محفل میں ہیں وہاں, وہ تو ان کو کیوں فرصت ہوگی وہ یہ ساری چیزیں کریں. تو میں سمجھتا ہوں امت شاہ کی جو وزٹ ہے وہ 1 جولائی کو جو سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے اس کو لے کے ہوم منسٹر ہیں, ان کی ذمہ داری ہے. سی آر پی ایف وغیرہ جو ہے وہاں پہ سینٹرل فورسز, وہ ان کے نگرانی میں ہیں, اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کہیں کوئی 19-20 ہو جائے, اور جو ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس سے بڑے ریئیکشن ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر چیزیں جو ہیں اسپائرل آؤٹ ہو جاتی ہیں.
جاوید صاحب میں
کروں گا کہ سب
جی میں آپ ہمارے ساتھ رہیے, میں ایک دفعہ اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ ہم بات کر رہے ہیں 2019 کے بھارتی انتخابات کے بعد بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پائیدار امن کے قیام کی امید کس حد تک ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید نقوی صاحب اور پروفیسر حمیدہ نعیم. میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ساتھ ارون جوشی صاحب تھے, ان کا فون ڈسکنیکٹ ہو گیا اور کچھ ٹیلی فونز میں گڑبڑ الائنس میں. ہم ڈاکٹر اجے چرنگو سے میری بات ہوئی تھی جو کشمیری پنڈتوں کے لیڈر ہیں, اور انہوں نے آمادگی ظاہر کی تھی پروگرام میں شرکت کرنے پر, لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہے. تو میں ایک اور مہمان ہے, ان کا تعارف کروا دوں, جرنلسٹ ہیں, کالم نگار ہیں اور تجزیہ کار ہیں, محمد سعید ملک صاحب. السلام علیکم سعید صاحب.
وعلیکم السلام. السلام علیکم
جی. بہت تفصیل سے ابھی گفتگو ہوتی رہی, مطلب کہ کیا امکانات ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پائیدار امن کے قیام کے لیے. میں آپ سے یہ بات پوچھوں گی, اور یہ میں آپ تینوں سے پھر میرا سوال ہوگا یہی, کہ ایک دفعہ ہمارے پروگرام میں, میرے پروگرام میں کسی بھارت کے مسلمان لیڈر نے کہا تھا کہ ایک ٹیسٹ کیس ہے ہمارے لیے کشمیر جو ہے, کیونکہ اگر ہم کشمیر کے کاز کی حمایت کر دیں, یعنی اس بات کی کہ کشمیر کا کو بھارت کا حصہ نہیں ہے کشمیر, تو پھر اس سے ہمارا پوری وہ جو ایک تحت کہ مسلمان جو ہیں وہ بھارت ان کا ملک ہے, اس کی نفی ہو جاتی ہے. تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ کشمیر جو ہے اس کا معاملہ وہی ہے جو کہ 47 میں باقی علاقوں کا تھا جہاں مسلمان تھے کم تھے یا زیادہ تھے, یا کشمیر علیحدہ اس کی ایک حقیقت ہے؟
دیکھیے, اس کے یہ آپ کے نظریے پر منحصر ہے آپ کس اینگل سے اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ ظاہر ہے کسی بھی اینگل سے دیکھیے, 47 اور آج 2019 میں بہت فرق ہے. وہ جو باتیں اس وقت ممکنات میں سے تھی اب ممکنات میں سے نہیں ہیں, کافی ساری باتیں ان میں سے نہیں ہیں, لیکن کچھ بنیادی حقائق اپنی جگہ پر موجود ہیں. ان میں ایک بنیادی حقیقت یہ ہے کہ کشمیر کے بارے میں کچھ تنازع کچھ ایشوز متنازع ہیں. اب بھارت اس میں سے بھارت سرکار کا کیٹیگری یہ ہے کہ الحاق ان میں شامل نہیں ہے, یہ بھارت کا ابھی تک پوزیشن ہے. اور دوسرا یہاں کنٹیسٹنگ آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں, الحاق ہی ڈسپیوٹ کی بنیاد ہے. اب ظاہر ہے کہ اس پر آج 2019 میں جو ممکن تھا میں وہ سمجھتا ہوں شاید آج ممکن نہیں ہے, کچھ چیزیں اس میں ممکن نہیں ہیں. اسے یہ سمجھنا کہ کشمیر کو جو اگر آپ پچھلے 7 سال سے کشمیر کے ہوتے ہوئے کشمیر ہندوستان کے باقی حصوں میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کی سچویشن ٹھیک ہوتی رہی خراب ہوتی رہی کشمیر کے باوجود, میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی زیادہ فرق آنے والا نہیں ہے. لیکن کیونکہ اب جو نئے محرکات سامنے آ رہے ہیں ایک ایک کر کے, کہ ان پر زیادہ اثر اس چیز کا ہوگا کہ کون سی آئیڈیالوجی ادھر بسر اقدار پارٹی اپناتی ہے, اس کا لائے عمل کیا ہے, اس کی حکمت عملی کیا ہے, اور اس کا مطلب مزاج کیا ہے. یہ ساری چیزیں اس پر زیادہ منحصر کرتا ہے بنسبت کشمیر کے. کشمیر اب کافی حد تک, اب دیکھیے اگر آپ ساؤتھ میں جائیں تو کشمیر کے بارے میں کوئی زیادہ تصور کوئی پریشانی نہیں ہے, نارتھ ایسٹ کے بارے میں یہ ہے. تو یہ کہ ناردرن اسٹیٹس جو ہے جو کو ہندی بیلٹ کہتے ہیں ان میں کچھ زیادہ انٹینس ہے یہ خیال. تو اس کشمیر کا مدعا اس لارجر ایشو کے ساتھ جوڑنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے اس حساب سے. لیکن کشمیر میں یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ کشمیر استعمال ہوتا رہا ہے اس معاملے میں, استعمال اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہاں جو چیز آپ کریں گے اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اس کی نویت ایک کچھ ایشوز ہیں جو انٹرنیشنل ہیں نیشنل ہیں, اس کیفیت کی وجہ سے سارے ان کے جو اثرات ہیں وہ دور رس اثرات نکلتے ہیں. یہاں جو کچھ بھی ہو اس کی مطلب اس کی پروجیکشن بڑی ہو جاتی ہے, چاہے پھر اس کا اثر باقی کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کا امپریشن بہت دور تک چلا جاتا ہے, اس کی آواز دور تک سنائی دیتی ہے جو کشمیر میں ہوتا ہے. اس لحاظ سے ہندوستان کے مسلمان پر یہ اس حد تک اثر پڑ سکتا ہے کہ کشمیر میں مسلمان کے نام مطلب علیحدگی کو فائٹ کرنے کے جس کا دوسرا نام یہی ہے کہ یہ چونکہ ایک مسلم پرابلم سمجھی جاتی ہے کشمیر میں علیحدگی پسندی ایک مسلم پرابلم سمجھی جاتی ہے, اس لحاظ سے اس کو کنیکشن مل جاتا ہے. ادروائز ایز اٹ از اگر آپ دیکھیں گے پیورلی آن میرٹس پر کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, لیکن اب ہے اور کشمیر چونکہ اب حصہ ہے, اب اتنے پچھلے 7 سالوں میں اتنے قانونی آئینی تجارتی ثقافتی تعلیمی دوسرے سماجی ایسے رشتے بن چکے ہیں کہ اب اور سطحوں پر بھی آ گئے ہیں اپارٹ فرام کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل سطحوں پر. سو اب یہ تعلقات ایسے جڑ گئے ہیں بٹوین جو کشمیر اینڈ ریسٹ آف انڈیا جتنے ہیں کہ لازمن اس پر کچھ نہ کچھ اثرات مرتب ہوں گے.
اچھا میں حمیدہ نعیم صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ ماضی میں ہوتا تھا کہ کشمیر میں جب مسلح تشدد کی سطح زیادہ ہوتی تھی یا کوئی بہت ہنگامہ ہوتا تھا تو نئی دہلی جو ہے اس کی جانب سے علیحدگی پسندوں کو بات چیت کی پیشکش ہوتی تھی, لیکن اب ہمیں یہ بات نظر نہیں آتی. تو کیا اب حریت کانفرنس یا دوسری جماعتیں ان کی پوزیشن اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ انڈیا ان کے ساتھ بات چیت کو سمجھتا ہے کہ بے معنی ہے؟
پوزیشن کمزور نہیں ہے بلکہ کرائی گئی, مطلب یہ ڈیلیبریٹلی جو یہ ڈینائل ہے, جو نیریٹو یہاں کا ہے اس کو بالکل اس کو ہم میمورسائڈ کہتے ہیں, مطلب بالکل اس کو بھول ڈالنا یہاں کوئی معاملہ ہے اس لیے یہ لوگ بالکل ایریلیونٹ ہیں. یہ تو ڈیلیبریٹلی اس گورنمنٹ نے پالیسی اپنائی ہے. کانگریس گورنمنٹ نے یہ نا انہوں نے کچھ زیادہ نہیں کیا, لیکن ایک بات یہ تھی کہ ان کا وہ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی تھی, وہ کچھ ایک انٹری پوائنٹ رکھتے تھے کھلا, تو اس لیے جب کچھ زیادہ ہوتا تھا تھوڑی سی شرم ان میں ہوتی تھی, وہ اس کی طرف توجہ دینے کی کوشش کرتے تھے. لیکن یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے جو پچھلے اتنے سالوں سے چل رہی ہے 14 سے, ان کا اوپنلی بلیٹنٹلی اینٹی کشمیر سٹانس ہے, ٹوٹلی دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. کانگریس کو چھپاتی تھی, اس کو کبھی شرم بھی آتی تھی, اس لیے وہ کبھی ان کو بلاتی تھی چلیے, یہ کچھ کیا تو نہیں لیکن کچھ کوشش کر رہے تھے کچھ سافٹن ہونے کی. لیکن اس گورنمنٹ میں تو وہ تو نام ہی نہیں. آپ نے پچھلے دنوں سے دیکھا سنا اب کہ ڈائیلاگ کی باتیں چل رہی ہیں, لیکن آج امت شاہ آیا تو اس نے وہی ہارڈ اسٹینڈ دکھایا آج جو وہ دکھاتے رہے ہیں. اس لیے میں کیا کہوں گی کہ ان لوگوں کے درمیان یہی معاملہ ہے کہ وہ کم سے کم تھوڑا سا کمیونیکیشن چینلز کھلے رکھتے تھے, کوشش کرتے تھے مطلب کچھ پرسویڈ کرنے کی ایک طرف سے یا دوسری طرف سے, لیکن یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو کوئی بھی لحاظ کسی چیز کا نہیں ہے.
تو جاوید صاحب میں آپ سے اب یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو گزشتہ 70 سال کے دوران جو کشمیر میں سیاسی قیادت ہے, یعنی جو یا تو اپنی خود مختاری کی یا یہ کہ کسی نہ کسی حیثیت میں انڈیا سے ایک جداگانہ حیثیت کے حامی ہے, کیا ان کے ایجنڈے میں کوئی تبدیلی آئی ہے اتنے قتل و غارت کے بعد؟ اور ظاہر ہے کہ راستے بہت سے خود کشمیر کے لوگوں کے لیے بند ہو گئے, نوجوانوں کے لیے روزگار نہیں ہے, تعلیم کے مواقع ان کے لیے کم ہو گئے, تو اس سے کچھ وہ ایجنڈا بدلا یا وہی ہے جو کہ 47 کے بعد سے ہے؟ جاوید نقوی صاحب,
وہاں کے حالات تو ایک قسم کا ریاکشن ہوئے, کیونکہ جب وہاں پہ الیکشن میں شروع میں دھاندلی ہوئی تھی تو قصہ وہاں سے شروع ہوتا ہے یہ, اور اس کے بعد عوام سڑک پہ نکلی اور ریزسٹنس ہوا, اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ دوسری تیسری چیزیں بھی ہوتی چلی گئیں, کولڈ وار ختم ہو گئی, سوویت یونین گر پڑا, اور ایک 1000 کٹس کی بات شروع ہو گئی وہاں سے پاکستان سے, تو یہ ساری چیزیں کنورج کر گئیں. اور لیکن اگر آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کس طرح سے بات کا بتنگڑ بن جاتی ہے, اب آپ نے ابھی خود ہی کہا تھا کہ واجپئی جی کے زمانے میں, اڈوانی جی کے زمانے میں, اڈوانی جی خود باتیں ہوئی ہیں گوریت کی, اڈوانی صاحب سے ہوئی ہیں باتیں نروائی کی اور ان کی جے کے ایل ایف والوں کی, تمام لوگوں کی ہوئی ہیں اور عزت باقاعدہ ہوئی ہے. تو لیکن یہاں پہ ایک دن پاکستان کے وزیر اعظم کو بلایا گیا کہ بھائی ہمارے صحرا بندی ہونے جا رہی ہے اور ہمارا ہم حلف لینے جا رہے ہیں, سب لوگ آ جائیے. تو نواز شریف صاحب پہنچ گئے, ملبا دوسرے تیسرے دن چائے پیتے ہوئے پکڑ لیے گئے حرکیت والے, اس پہ ایک گویا کہ, اور وہاں سے جو شروع ہوا چھوٹی سی چیز چائے لٹرلی اسٹام ان ٹی کپ جس کو کہنا چاہیے, وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو پھر تو حالات جو ہیں وہ کچھ تو ہوتے ہیں, کچھ بگڑتے ہیں, کچھ بنائے بھی جاتے ہیں, اور یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ یہاں پہ ایک نیت کر کے ایک وضع سے ایک طریقے سے اس کو بگاڑا گیا ہے. اور سب جتنے بھی اچھے پائیدار اینالسٹ ہیں جو جانکار ہیں ان سے سنیے تو واقعی کس طرح سے ڈیفینڈ کیا گیا ہے وہاں کے لوگوں سے, وہاں عمر فاروق سے پوچھئے, وہاں محبوبہ مفتی سے پوچھئے جو کہ بی جے پی کے حامی ہوا کرتے تھے, کس طرح سے بگاڑا گیا ہے کہ, اور یعنی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں, اور بالکل ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا تھا, ایسا بالکل نہیں ہے. وہاں پہ تجرب ہوا ملٹنٹ کی طرف سے بے انتہا ہوا. ہمیں یاد ہے 1990 دونوں طرف کی آگ برابر لگی ہوئی, لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب بالکل لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے معاملہ, سوائے اس کے کہ ٹویٹ کر کے مشرف صاحب کچھ کہیں گے, منموہن سنگھ صاحب یا آواز سنگھ صاحب کچھ کریں گے, اور معاملہ رفا دفا ہو بھی گیا تھا تقریباً. منموہن سنگھ نے تو حال میں کہا جی کہ وی وار ویری کلوز, ون ٹو ڈرائیور اوے ٹرن اوے فرام ریزالونگ. وہاں تو مشرف صاحب گر پڑے گھٹنوں کے بل, ورنہ یہ کشمیروں کی یہ جو حالت ہے ایسی نہیں ہوتی, اس حد تک مسئلہ حل ہو گیا ہوتا اور حالات کچھ دوسرے ہی ہوتے ہیں وہاں سے. لیکن ہے کسی کی ہائے لگی ہے, کسی کی بد دعا لگی ہے, یہ معلوم کیا ہے اس میں لاجواب لوگ اور ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے.
تو
ہے اور کیا ہے
جی, میں ایک دفعہ پھر اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ اجے چرنگو صاحب نے آمادگی ظاہر کی تھی, جو کہ ایک ان کا موقف تھا کشمیری پنڈتوں کے لیے, وہ فون نہیں اٹھا رہے, اور ارون جوشی صاحب کا فون میں آج کوئی گڑبڑ ہے, کئی دفعہ ہم نے کیا ہے وہ بار بار کٹ رہا ہے فون. لیکن اب میں آخر میں سعید ملک صاحب آپ سے ہی کہوں گی کہ ظاہر ہے کہ اگر ہم سیاسی حل کو چھوڑ دیں, سیاسی حل ایسا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں نظر نہیں آتا, وہ کہ ظاہر جد و جہد اس کے لیے جاری رہنی چاہیے اور رہے گی, لیکن یہ کہ کشمیر کا جو سب مسئلہ ہے خاص طور پہ کشمیری نوجوانوں کا, تو وہ امن کیسے لایا جا سکتا ہے کہ یہ ہر دن جو پتھراؤ, گولیاں چلنا, گھیراؤ, اتنی بڑی فوج وہاں پہ لگی, یہ سب چیزیں کس طرح ان میں کمی آ سکتی ہے اس کشیدگی میں کشمیر کے اندر؟
ظاہر ہے کہ ایسے مسئلے بات چیت سے ہی حل ہو سکتے ہیں, اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پچھلے 4-5 سال سے بات چیت کی طرف کسی کی دلچسپی نظر آ نہیں رہی ہے. میرا مطلب ان لوگوں, ان حلقوں میں جہاں یہ بات, جہاں یہ ممکن ہے کہ بات چیت ہو سکے. میں صاف صاف میں یہ کہوں کہ نئی دلی نے اس طرف کوئی زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی. کبھی کبھی بات ہوتی ہے کہ بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں, زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بات چیت نہیں ہوگی, ایشو ڈرا کی جاتی ہے لائن, یا اس پر کریے اس پر کریے. میں یہاں تک بھی جاؤں گا, جو ماضی میں جو اڈوانی جی کے ٹائم میں ہوا ہے, چاہے وہ حزب المجاہدین کے ساتھ بات بات ہوئی تھی, اس میں کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہوئی تھی, اس میں کوئی ایسی بات ہوئی ایکسیپٹ یہ کہ ملنا تھا. اگر ملنا ہی مقصد تھا تو پھر منموہن سنگھ جی نے 50 بار مل چکے تھے, کچھ نہیں نکلا تھا. انہوں نے جو اپنے جو ورکنگ گروپس بنائے تھے, جو امپلیمنٹیبل چیزیں تھیں جن پر عمل کیا جانا چاہتا, ایک طرفہ عمل ہو سکتا تھا, وہ تک نہیں کیا. تو بات چیت وہ آگے بڑھانے کے لیے کہ اگر وہ رہتے تو پھر یہ ہوتا, وہ 10 سال رہے, کچھ نہیں ہوا, کوئی پروگرس پریکٹیکلی ایکسپٹ فار میٹنگ اور وہ بنانا, وہ ورکنگ وغیرہ, اور وہ جو ورکیبل چیزیں تھیں جن کے اوپر عمل ہونا چاہیے تھا, ان پر کوئی عمل آج تک نہیں ہوا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نئی دلی میں دلچسپی آج تک دکھائی نہیں ہے سیریسلی بات چیت میں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت ان لائنوں پر ہونے چاہیے جو ہمارا موقف ہے. وہ موقف یہ ہے کہ سارا کشمیر ہندوستان کا ایک حصہ ہے, اور اس زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ وہ عام طور سے یہ تصور کیا جاتا ہے, لیکن ابھی تک یہ کسی نے ڈکلیئر تو نہیں, ابھی تک واضح پوزیشن یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کر رکھا ہے, وہ بھی اٹل بہاری واجپئی جی بھی اس میں شامل تھے, کانگریس بھی, بی جے پی بھی شامل تھی, کہ سارا جموں کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے, اسی پر اٹکے ہوئے ہیں.
اور اس میں آپ کو مستقبل قریب میں تبدیلی بھی نظر نہیں آتی جی. میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں سعید ملک صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہمارے ساتھ محمد سعید ملک صاحب کے علاوہ جاوید نقوی صاحب اور پروفیسر حمیدہ نعیم اس وقت گفتگو موجود تھیں. اس سے پہلے سجاد کریم صاحب سے گفتگو آپ نے سنی, جو کہ یورپی پارلیمنٹ کے رکن ہیں. اجے چرنگو صاحب اور ارون جو نے فون نہیں اٹھایا, اور ارون جوشی جو ہیں ان کا فون جو ہے ہمیں مل نہیں رہا بار بار کوشش کے باوجود. بہرحال ان کی کافی گفتگو آپ نے سنی. تو شہناز عزیز آپ سے اجازت چاہے گی. سعدیہ رانجھا ہماری پروڈیوسر تھیں. ہم سب کی طرف سے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
جواد احمد کے ساتھ ہماری بات چیت سنیے, لیکن اس سے پہلے آپ سنیے ان کا ایک بہت ہی خوبصورت گیت.
نہ کٹن دن نہ لنگے رات گلم گلی میں بیزار تے اکھا لائیاں نو پیلڑیاں مانگو چڑیاں تو گئے سمندر پار ہر دم آوے تیری یاد پل پل تانے دیندیاں نے میری سکھیاں آ جا ہن ڈول
جی. جواد آج کل تو آپ کی ڈبل مصروفیات ہے نا, تو پہلے بتائیے کہ کون سی مصروفیت زیادہ حاوی ہے, سیاست یا پھر میوزک؟
آج کل تو وی آر مور انوالوڈ ان پولیٹکس, وی ہیو ایز یو نو ریسنٹلی فارمڈ ا پولیٹیکل پارٹی
جی جی
کالڈ برابری والی پاکستان, تو ہم اس کو ہی آج کل بلڈ کر رہے ہیں, اور لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں چونکہ ستمبر اکتوبر میں, تو ہم اس کے لیے کافی زیادہ تیاری کر رہے ہیں. تو آئی ہیو ٹو بی ان دی آفس سے آلموسٹ 6 to 7 hours at a stretch every day, بلکہ اس سے بھی زیادہ گیر ہو جاتا.
بڑا تو شرماؤنی ہے او کانو تڑ پاؤنی ہے نگاواں دے وچ مینوں اور اے کی سمجھاؤنی ہے جے میں تیرے دل وچ وسدا ہاں تے دل نو تلی تے تر کے ہائے سنیے تو آ جا دل دار صدقے آ جا ہریے نی لکھ وار صدقے سنیے تو آ جا دلدار صدقے آ جا ہریے نیل اخبار صدقے.
آپ کو اپنے سارے گیتوں میں سے کون سا گیت سب سے اچھا لگتا ہے؟
اصل میں میرے جو گانے ہیں مختلف قسم کے جانرز ہیں جن میں میں توبہ افزائی کرتا ہوں. ایک تو اسپرچل سانگ ہے جیسے اللہ میرے دل کے اندر ہے یا یہ تیرا نہ میرا ہے سب کچھ خدا کا ہے,
جی جی
اس طرح کے سانگ ہیں, یا پھر میرے ہوتے ہیں جس طرح پاکستان کے لیے
پیٹریوٹک بھی ہیں جی
دوستی, آپ کو معلوم ہے دوستی کا
جی
جو رہے نہ رہے جیون کبھی نہیں رہے دوستی. وہ اس کے علاوہ پھر میں نے بہت ایسے گانے بھی کیے جن پہ لوگ ڈانس کرتے ہیں, اسپیشلی جیسے مہندی گانا ہے میرا, وہ ہر پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر جب بھی کچھ شادی وادی ہوتی ہے تو
بہت زیادہ چلایا جاتا ہے. جی جی یہ بتائیے جیسے پہلے شروع میں اسٹیج پہ آنا ایکسائٹ کرتا تھا, اب بھی اسی طرح سے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں آپ اور تھوڑا سا دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے اسٹیج پہ جاتے ہوئے, کیسا محسوس کرتے ہیں اب؟
شادی ہو تو بہت شروع شروع میں تو بہت زیادہ when I was young, تو اب لیکن نہیں ہوتی, اب تو مطلب now a regular thing with me.
تو جواد ایک عام دن آپ کے لیے کیسا ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں آپ؟
عام دن تو شادیہ میرا جو ہوتا ہے نا وہ میں اٹھتا ہوں صبح تو میں مطلب وہی جو ناشتہ واشتہ کر کے منہ دھو کے نہا دھو کے اس کے بعد آفس چلا جاتا ہوں, اور آج سے میں پولیٹیکل پارٹی کے آفس میں جاتا ہوں سارا, میں آپ کو بتایا میں بہت بڑا ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں, تو ایک تو وہاں ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم مطلب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ٹائم گزارنا ہوتا ہے, واپس جب آؤں گا تو تھوڑی دیر تک بیٹھوں گا, پھر شام کو بھی تو اسٹوڈیو جانا پڑتا ہے میوزک کے لیے اگر کوئی کریشن کرنی ہو.
لاسٹ میں مجھے ایک بات بتائیں, کوئی ایسا شوق کوئی ایسی چیز جو آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں یا اپنی روزمرہ کی روٹین میں اور آپ کی مصروفیت کی وجہ سے وہ کر نہیں پاتے, کوئی ایسی چیز ہے؟
میرا خیال ہے میرے دوست جو ہیں بڑے اچھے کچھ دوست ہیں, ان کے ساتھ ملاقات بہت کم ہوتی ہے. This is something which I really miss in my life, اور this was one of my good aspects, وہ کہتے ہیں نا آپ کی پرسنالٹی کے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ بڑا اچھا ایک تعلق رکھتے ہیں, تو وہ تھوڑی سی کمی ہو گئی ہے. میرا خیال ہے مجھے اس کے احساس ہوتا ہے اس کا کبھی کبھی.
بہت شکریہ جواد, تھینک یو سو مچ, اور آپ کے اس گیت کے ساتھ ہی ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں.
بن تیرے کیا ہے جینا, بن تیرے کیا ہے جینا, میرے دل کی رانی تم, میری خوشیوں کا موسم, میرے خوابوں کی تعبیر, میرے سپنوں کی تصویر.